بسم الله الرحمن الرحيم شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے خون کا سمندر. سنو داستان مضطر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ لہو لہاں کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر میرے خون کا بحر احمر ذرا دیکھنا سنبھل کر ذرا دیکھنا سنبھل کر میں کلی ہوں ناشگفتہ میری آرزو شکستہ میں ہوں ایک ہوش رفتہ میرا درد راز بستہ میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے دل میں غم نہاں ہے میری چشم خون فشاں ہے میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحہ خاں ہے میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحہ خاں ہے میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام مینا یہی میرا طور سینا میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا ثمر ہے کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسوؤں سے تر ہے میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے میرا بحر خون سے تر ہے میرا بر لہو سے تر ہے میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا راز داں ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری فکر لامکاں ہے میرا درد جاویداں ہے میرا قصہ دل ستاں ہے میری رگ سے خون رواں ہے میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوشتر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، یہ کرم ہے ان کا مظہر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ مخلوق کے معاملے میں خیانت سے بچنا چاہیے اور زیادتی سے بچنا چاہیے، ہماری شریعت میں تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الحائم فی حقوق البہائم کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر جانوروں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ ان کے کیا حقوق ہیں، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے، کوشش کروں گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں ضمناً بیان کیا جائے۔ تو جب اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو وہ کھولتی تھی کہ یہ جا کر اپنے پیاس بجھا لے اور پیٹ کی بھوک کو سیر کر لے، کھا لے، کچھ کھا پی لے، اس کو چھوڑتی نہیں تھی، نہ ہی کھانے کو دیتی تھی، نہ ہی کچھ کھانے پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو جان آبدہ عورت تھی، یہ عبادت گزار عورت تھی، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کوئی گناہگار، بظاہر جو گناہگار عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں تھی، عبادت گزار عورتوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جرم یہ تھا کہ ایک بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانے پینے کو بھی نہیں، جب چلو بھائی باندھ کے رکھا ہے، قید کیا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے کھانے پینے کا وہ بھی نہیں رکھا، نہ اس کو کھولا کہ یہ جا کر اپنی بھوک پیاس بجھا لے۔ اس کی جب موت واقع ہو گئی تو اس کی بھی موت آئی اپنے وقت پر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، جہنم میں گئی۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی بنی اسرائیل کی عورت کا ہے، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں علماء سے کہ اس نے
بھوکے کتے کو پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہے. جو جتنا وہ کر سکتا تھا وہ کر لیا اس نے, کنویں کے کنارے پر آ کے بیٹھ گیا, زبان نکال کر ہانپ رہا تھا اس کے پیاس کی وجہ سے. تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ وہ اتارا اور اپنی اوڑھنی کو چادر کو اس نے رسی بنایا, اس میں باندھ کر اور موزے میں سے پانی نکالا کنویں سے اور وہ اس کو پلایا کتے کو. اور یہ فاحشہ عورت تھی, اس کی مغفرت ہو گئی. دونوں پہلو آپ نظر میں رکھیے. جب جانوروں کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو انسانوں کا کتنا کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حق تلفی پر کیا کچھ سزا نہ دیں گے. کوئی لائے تو صحیح ہمارے جیسی شریعت, کوئی لائے تو صحیح ہمارا جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہماری شریعت میں یہ بھی منع ہے کہ اگر کوئی بیٹا مسلمان ہو, باپ کافر ہو, جنگ ہو جائے اور کافروں کی طرف سے باپ لڑ رہا ہو, مسلمانوں کی طرف سے بیٹا لڑ رہا ہو, دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو بیٹے کو جائز نہیں کہ باپ کو قتل کرے. بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ باپ کو قتل کرے, کسی طرح وہاں سے نکل جائے, کھسک لے وہاں سے اس موقع سے. کافر باپ کو جنگ کے موقع پہ قتل کرنا جائز نہیں ہے. کس قدر کیسی کیسی باریکیاں ہیں جن کا خیال رکھا گیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے بستر سے اور آہستہ سے اپنے جوتے پہنے, وفتح الباب رویدا, اور آہستہ سے دروازہ کھولا, واغلق الباب رویدا, آہستہ سے دروازے کو بند کیا, وخرج رویدا, اور ہلکے سے آہستہ سے آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے. فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ آج رات کی تو باری میری ہے, کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس نہ جا رہے ہوں. عشق است تو ہزار بدگمانی, محبت ہوتی ہے اس میں ہزاروں بدگمانیاں ہوتی ہیں. ہم اپنا حال دیکھتے تھے, کبھی میں مجلس کے بعد حضرت کے کمرے میں جانا میرا معمول تھا, اکثر اعتبار سے مجھے میں جایا کرتا تھا. جس دن حضرت مجھ سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے تو مجھے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, فأخذني ما قرب وما بعد, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حبشہ سے ہجرت کر کے آیا اور اس سے پہلے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے نماز کی حالت میں, آپ جواب دے دیا کرتے تھے نماز کی حالت میں. اس وقت جائز تھا, کلام بھی جائز تھا, سلام بھی جائز تھا. تو فسلم تو علیہ, میں نے اپنے معمول کے مطابق سلام کیا, فلم یرد علیہ, حضور نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. جیسے ہی یہ ہوا تو آگے کیا فرماتے ہیں, فأخذني ما قرب وما بعد, مجھے قریب کی باتوں نے اور دور کی باتوں نے گھیر لیا, پکڑ لیا. پتہ نہیں شاید اس وجہ سے وہ جو ہوا تھا اس وجہ سے ناراض ہو کر حضور نے میری بات کا جواب نہیں دیا, شاید وہ اس وقت جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوں. یہ عشق تو ہزار بدگمانی, عشق ہو تو اس میں ہزاروں بدگمانیاں ہو جاتی ہیں. فجلستو, اور میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں بیٹھ گیا. حتی اذا قضى الصلاۃ, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی, پھر مجھ سے فرمایا کہ ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, اور اس سے پہلے یہ فرمایا ان اللہ يحدث من امره ما يشاء, اللہ جو چاہتے ہیں اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں. وَأَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِهِ أَلَّا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم میں یہ تبدیلی فرمائی ہے کہ اب نماز میں کلام نہ کیا جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں خیالات آنے لگے کہ کیا پتہ اس بات پر ناراض ہوئے ہوں، کیا پتہ اس بات پہ ناراض ہوئے ہوں. تو ہم نے بھی اس کو اسی سے سمجھا کہ ہم جب حضرت بات نہیں فرماتے تھے تو عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ شاید اس وجہ سے ناراض ہوں، کوئی بات بری لگی ہو. تو عشق است و ہزار بدگمانی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چپکے سے باہر نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے تشریف لے گئیں تو دیکھا کہ بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دعا فرمائی اور دعا فرما کر واپس آنے لگے. رات کا اندھیرا تھا، حضرت عائشہ جلدی جلدی چلتی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہی آ کے بستر پہ لیٹ گئی. اور اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، سانس اکھڑا ہوا تھا حضرت عائشہ کا، سانس پھولا ہوا تھا کیونکہ بہت تیزی سے آئی تھی. فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کچھ سانس پھولا ہوا ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کچھ کہنے میں بتانے میں پسوپیش سے کام لیا. فرمایا مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے خبر کر دیں گے وہی کے ذریعے. تو انہوں نے پھر سچ سچ بات بتا دی کہ میں نے یہ سنا. آپ جب آہستہ سے نکلے، آپ سمجھے میں سو رہی ہوں، میں جاگ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی آپ نے آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے آپ اٹھے، آہستہ سے آپ نے دروازہ کھولا، آپ آہستہ سے بند کیا آپ نے اور تشریف لے گئے. میں یہ سمجھی آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، باری تو میری رات کی ہے. مجھے اس پر وہ ہوا تھا، یہ خیال آیا تھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نبی خائن نہیں ہوتا، نبی خائن نہیں، وہ خیانت نہیں کرتا. اور باقی روایت میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جائیے اور اموات کے لیے دعا کیجیے، جو اہل قبور ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. اس لیے میں نے وہاں جا کے دعا کی. اللہ کتنے شفیق ہیں کہ اپنے نبی کو اٹھا کر اس کی امت کے مردوں کے لیے اس سے دعا کروا رہے ہیں، اندازہ لگائیے. اور حضور نے بھی جا کے دعا فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسی یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے بند کیا دروازے کو، آہستہ سے تشریف لے گئے. کتنا خیال رکھا کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی، کر لو جو کرنا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اہل حقوق کے حق واجب ہوں اور وہ انتقال کر جائیں تو ان کے ورثہ کو تلاش کریں. اگر ورثہ بھی نہ مل سکیں تو اب بھی یہ نہیں ہے کہ بس اب عیش کرو، اب کچھ دینے کی ضرورت نہیں واپس کرنے کی. اب وہ پیسہ ان کی، اب وہ تصدق کرے، صدقہ کرے اس نیت سے کہ جن سے میں نے پیسے لیے تھے، جن کے اوپر میں، جن کے حقوق میرے اوپر تھے، میں ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ جان چھوٹ جائے گی. اللہ. اور ہم نے اس پہ ضمناً یہ بات یاد آ گئی کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کسی کا مال کھا لینا، مال دبا لینا، کوئی مالی نقصان پہنچانا، بس یہ حقوق العباد ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حقوق العباد چار قسم کے ہیں، کسی کے دین کو نقصان پہنچانا، اس کو غلط باتیں بتا کر اس کے دین کو نقصان پہنچایا، اس کو غلط راستے پہ ڈال دیا، اس کے عقائد خراب کر دیے. اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب آدمی کی دوستی غلط لوگوں سے ہو جائے. العیاذ باللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والے جیسے قادیانی ہیں، دوستی ہو جائے تو سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ اس پہ دوستی مضبوط کر کے اس کے عقیدے پہ ضرب لگائی جائے. تو دین کو نقصان پہنچانا یہ بھی حقوق العباد کی تلفی میں داخل ہے. کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، مال کو نقصان پہنچانا یہ بھی داخل ہے، آبرو کو نقصان پہنچانا، گالی دے دی. یہ گالی دینا کوئی معمولی بات ہے، یہ آپ نے اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تیرا باپ فلاں، تیری ماں فلاں. تو یہ تو آپ نے اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا. تو دین کو نقصان پہنچانا، جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتانا یہ بھی اس میں داخل ہے. وہ غلط اسی پہ عمل کرے گا، اس کے دین کو نقصان ہوگا. کسی کا عقیدہ بگاڑنا یہ بھی اس میں داخل ہے. جان کو نقصان پہنچانا، کچھ ہڈی توڑ دی، اس کی دانت توڑ دیے. مال کو نقصان پہنچانا یہ بھی اس میں داخل ہے. ہم صرف اس کو مال کو سمجھ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے آبرو کو نقصان پہنچانا، اس میں گالی دینا، تہمت لگانا بیجا، الزام لگانا بیجا، الزام لگانا، غیبت کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے کہ آبرو کو نقصان پہنچایا اس کی. یہ چار قسم کے حقوق العباد ہیں جو ہم پہ عائد ہوتے ہیں. اب ہم یہ سوچیں ان میں سے کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کس کس درجے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. آیا کسی کے دین کو تو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی جان کو، مال کو، عزت آبرو کو، ان چاروں حقوق العباد میں سے ہم سے تو کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی. یہاں تک تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لی اور وہ دینا نہیں چاہتا اس چیز کو، اور آپ نے دباؤ ڈال کر کوئی چیز لے لی اس سے، تو اس کو غصب لکھا ہے، چھیننا لکھا ہے، چھیننا، یہ چھیننے میں شمار ہے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بھی لکھا ہے، بیان فرمایا ہے، ملفوظات میں ہے، کہ اگر کوئی معتمم خود چندہ کرنے چلا جائے، چندہ لینے، اور کسی شخص کے پاس جائے اور وہ دباؤ میں آ جائے کہ آپ آج تو معتمم صاحب، مولانا صاحب خود آئے ہیں، بھائی ان کو تو کچھ دینا پڑے گا، معذرت کرتے ہوئے اس سے بن نہیں پڑی کہ معذرت کرے، وہ ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو دینا پڑا. حضرت نے فرمایا کہ معتمم صاحب کا یہ عمل حرام ہے، یہ دباؤ ڈالنا ہے، اپنی وجاہت، اپنی شخصیت کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے وہ دل سے نہیں چاہتا تھا دینا، یا اتنا نہیں چاہتا تھا، اس سے زیادہ اس کو دینا پڑا کہ یہ اتنا سا چندہ تو ان کی شان کے خلاف ہوگا، یہ کیا کہیں گے کہ میں آج خود آیا ہوں، آپ نے اتنا سا دیا ہے. وہ یہ سوچ کر اس نے کچھ زیادہ دیا، خوش دلی سے نہیں دیا، یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کو حضرت نے حرام لکھا ہے. یا کسی کی چیز لے لی، اس کی چیز کو، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جیسے برتن آیا کسی کا کہیں سے، سالن وغیرہ آ گیا، اور وہ برتن وہ اس میں برتن میں ہی بھیجیں گے بھائی، ظاہر اس برتن کو اب کسی دوسرے مقاصد میں گھر میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اور گھر والوں کو یہ بات بتانی چاہیے، گھر کی عورتوں کو یہ مسئلہ فوری طور پہ بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو کسی کا برتن آئے اس کو دھو کر ایک طرف رکھ دو ایسی جگہ کہ وہاں نظر پڑے اور یاد رہے کہ یہ دینا ہے فلاں کا ہے، ورنہ اور اگر اس کو گھر کے کام کاج میں استعمال کر لیا گھر کے کھانے پینے میں، یہ ناجائز کام ہے. یا کسی کی چیز لے لی اور اس کو جتنے عرصے کے لیے لی تھی اتنے عرصے میں واپس نہیں کیا اور اس کو استعمال کرتے رہے اس سے زیادہ، جتنے عرصے کے لیے لی اس سے زیادہ استعمال کیا اور وہ بظاہر خوش دلی سے راضی بھی نہیں ہے اس پر، تو یہ استعمال بھی غلط ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، حدیث شریف میں آتا ہے سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ شہر میں تشریف لے جا رہے تھے، غالباً مدینہ منورہ ہی کا واقعہ ہے، آپ کو استنجے کی ضرورت پڑی، تیمم کی ضرورت پڑی. تیمم کی ضرورت جب آپ کو پڑی تو آپ نے ایک دیوار سے تیمم کر لیا. فقہا نے یہاں ایک سوال اٹھایا اور خود جواب دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے. سوال یہ اٹھایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی دیوار سے تیمم کیسے کر لیا، اس کی بظاہر اجازت بھی نہیں تھی، اس سے پیشگی اجازت بھی نہیں لی اور تیمم فرما لیا آپ نے. یہ سوال قائم کیا، جواب بھی دیا ہے ہم جیسوں کے لیے. تو فرمایا یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی دیوار سے تیمم کر لیا، اس وقت دیواریں کچی ہوتی تھیں، مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، تیمم کر لیا. تو فرمایا تیمم کرنے سے دیوار کو نقصان نہیں پہنچتا، ایک بات تو یہ ہے، ایک جواب تو یہ دیا ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ تیمم کی اگر اجازت لی جائے کسی سے تو کبھی بھی منع نہیں کرے گا، ہاں جی کر لو بھائی ٹھیک ہے. یہ دو باتیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فقہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل پر بھی سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب دے دیا ہم جیسوں کے لیے تشفی کے لیے، تو آپ اندازہ لگائیں اور کسی کی مال کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا کیسے جائز ہو سکتا ہے. وہ علی ابن معبد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا جمعے میں، کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، خط لکھا تو اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوئی، وہ روشنائی کو خشک کرتے تھے مٹی ڈال کر، اس کی ضرورت ہوئی مٹی کی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو دیوار ہے اس سے مٹی لے لیتا ہوں اس سے کھرچ کر. پھر خیال آیا یہ تو دیوار کرائے کی، یہ گھر کرائے کا ہے اور دیوار میں عیب ہو جائے گا اگر میں اس سے مٹی کو کھرچوں گا، تو اس میں عیب واقع ہوگا، نشان پڑ جائے گا. یہ سوچ کر رکے، پھر اگلے ہی لمحے یہ سوچا کہ بھائی تھوڑی سی مٹی تو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی تو مٹی ہوگی اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سوچ کر لے لی اور مٹی کھرچ کر اور اس کو تحریر پر ڈالا، خط کو کی تحریر پر ڈال کے اس کو خشک کر لیا. رات کو جب سوئے ہیں تو ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ سوچ کر ذرا سی مٹی لے لی کہ اتنی سی تو ہے کیا ہوگا، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ تھوڑی سی مٹی کیا چیز تھی، یہ تو کل قیامت کو پتا چلے گا کہ یہ تھوڑی سی مٹی کیا چیز تھی. اللہ، کچھ عرصے پہلے جب یہ موبائل فون وغیرہ عام نہیں ہوئے تھے تو پی ٹی سی ایل ہوتے تھے، اب بھی ہیں لیکن اب ان کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں کوئی جان پہچان والا ہو تو اس سے جان پہچان کی بنیاد پر دوسرے ملکوں میں کالیں کی جاتی تھی مفت میں. ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہوتا ہو، ہو سکتا ہے, ممکن ہے ایسا ہوتا ہوا بھی, لیکن اس وقت ایسا ہوتا تھا. اور اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کسی کا نقصان نہیں ہے, بہت بڑا نقصان ہے, بلکہ جن چیزوں کا تعلق اجتماعی, جس کو ہم بیت المال کہہ دیتے ہیں, اجتماعی فنڈ سے ہو, اس کا تو نقصان اور زیادہ ہے, کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مالک کون کون ہے, کہاں کہاں کس کس کا پیسہ ہے اس میں. تو یہ حکومت کے ادارے جو چلتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ٹیکسوں سے ہی چلتے ہیں, پورے یعنی پوری امت کا پیسہ ہوتا ہے. اب آپ ہم کس کس کو تلاش کر کے اس کا حق ادا کریں گے, یہ تو اور زیادہ کسی ایک کا نقصان کر دیا, چلو بھائی اس کو پیسے دے دیے, اس کو تلاش کیا, اس کو پیسے ادا کر دیے, یہاں پر کیسے ہوگا. اسی لیے حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اگر نقصان ہو جائے, سگنل توڑ دیا, یا اس طرح کسی سے مفت میں کال کر لی, کسی تعلقات سے فائدہ اٹھا کر, یا کچھ اور حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچایا کسی بھی طریقے سے, تو اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ حکومت کے خزانے میں پیسے پہنچنے چاہیے, یہ ضروری ہے. لہذا جو حکومت کی جو ریلوے کے ٹکٹ ہیں وہ لے کے آپ پھاڑ دیں بس, تاکہ پہنچ تو جائے, اور وہ ریلیں جو حکومت کے اس میں چلتی ہوں نگرانی میں. آج کل ریلیں بھی پرائیویٹ ہوتی جا رہی ہیں نا, بعض ریلیں پرائیویٹ بھی ہیں, پرائیویٹ والی نہیں, وہ تو اس کے پاس چلا جائے گا جس کی وہ ملکیت ہے. جو حکومت کی ملکیت ہو تو حکومت کے خزانے میں پیسہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ, بجلی چوری کر لی. شادیوں میں آج کل کرتے ہی ہیں, الیکٹریشین کو بلاتے ہیں, وہ اس سے کہہ دیتے ہیں بھائی بجلی ذرا ڈائریکٹ کر دو, وہ اپنے فن سے فائدہ اٹھا کے وہ بجلی ڈائریکٹ کر دیتا ہے. خوب شادی میں ایئر کنڈیشن چلا اور بہت ہائی پاور کے بلب استعمال ہوئے, سب کچھ ہوتا رہا, نہ جانے کب تک ہوتا رہا, اس کا کوئی بل نہیں آتا. یہ بھی گویا پورے خزانے کو نقصان پہنچانا ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں نا ہم کو کہ اس کا مالک کون کون ہے, یہ تو ٹیکسوں سے چلتا ہے معاملہ. لہذا ان تمام صورتوں میں حکومت کے خزانے میں پیسے جمع کرانے ضروری ہیں. توبہ اس طرح قبول نہیں ہوگی کہ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کہ ہم نے یہ کیا ہے, اس سے صرف ایسا کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی, یہ پیسے پہنچانے ضروری ہیں. ایسے ہی یہ چھوٹے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے مکتب وغیرہ میں, ان کی پٹائی لگانا. میں نے ایک جگہ پڑھا, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں, کہ بچوں کو مارنا یہ وہ گناہ ہے کہ مجھے اس کی معافی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. مجدد الملت حکیم الامت ہو کر فرماتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا اس کی معافی کا راستہ کیا ہے. اگر کوئی کہے جی بچے سے معافی مانگ لوں گا, بچے کی معافی نابالغ ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں ہے, وہ معاف کر بھی دے تو بھی نہیں معافی قبول ہوگی کیونکہ وہ نابالغ ہے. اچھا دوسرا حل, شیطان یہ کہے گا ارے بھائی جب یہ بالغ ہوگا جب معافی مانگ لینا. بالغ ہونے کے بعد شرعاً جس لمحے آدمی بالغ ہوتا ہے وہ شرعاً ایک نئی شخصیت ہوتا ہے, پرانی شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اگرچہ جسم وہی ہے نام وہی ہے. اب آپ بتائیے اس کی کیا صورت ہے معافی کی. حضرت فرماتے ہیں مجھے تو کوئی صورت نظر نہیں آتی, یہ وہ گناہ ہے کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ چلو بھائی مارنا ہے تو پٹسن کے رسے سے مار لو, کہ اس سے کھال پر اثر ہوتا ہے, جلد پر وہ گوشت کو نقصان نہیں ہوتا. گوشت کو نقصان ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیل پڑ جائے, یہ گوشت تک اثر چلا گیا, یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں, اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اٹھک بیٹھک لگوا دو, اس میں ورزش بھی ہو جائے گی. یہ بھی فرمایا بھائی اٹھک بیٹھک لگوا دو, وہ بھی تحمل کے. یہ نہیں کہ چھوٹا بچہ اس کو کہا 100 دفعہ اٹھک بیٹھک لگاؤ, اس کی تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں. بھائی 10-12 دفعہ اٹھک بیٹھک لگوا لی جائے, یہ حضرت نے فرمایا یہ اس کی ورزش بھی ہو جائے گی, سزا بھی ہو جائے گی. اور حضرت نے فرمایا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ چھٹی بند کر دو, یہ ہزاروں سزاؤں سے بڑھ کر ہے. بچوں کی چھٹی بند کر دینا ان کے لیے ہزاروں سزاؤں سے بڑھ کر ہے, آئندہ نہیں کریں گے چھٹی, آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے. مطلب آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک بکرے کو دو آدمی گھسیٹ کے لے جا رہے تھے اس کے کان اور سینگ پکڑ کے, اور وہ اس نے اپنی ٹانگیں یوں رکھی ہوئی تھی. تو ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا, اس نے پوچھا ابو جان کیا اس کو قاری صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ تو اب یہ ہے معاملہ. الیعوذ باللہ, ہمارے پاس بچے آتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو پٹائے. اسی لیے وہاں گلشن میں جب مدرسہ تھا ہمیں یاد ہے اچھی طرح, ہم نے وہ زمانہ خوب دیکھا ہے. حضرت کھڑے کھڑے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی استاذ کے بارے میں اس نے مارا ہے بچے کو, کھڑے کھڑے اذر نکالتے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ. خود جائیں آپ, ہمارے مدرسے میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہمارے زمانے طالب علمی میں, حضرت نے ایک قاری صاحب کو نکال دیا اسی بات پر کہ انہوں نے بچے کی پٹائی کیوں لگائی. نکال دیا حضرت نے, تصدیق ہو گئی کہ انہوں نے پٹائی لگائی ہے, مارا ہے بچے کو. حضرت نے کہا آپ جائیے, نکلے یہاں سے. جب ہم نے آپ کو منع کیا ہے کہ یہاں مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے, کیوں مارا آپ نے اور ڈنڈا کیوں رکھا آپ نے اپنے پاس؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, نکال دیا. تو اس بچے کی والدہ آئی حضرت کے پاس اور بڑی التجا کی حضرت سے کہ آپ, میں معاف کر رہی ہوں, آپ رکھ لیجئے ان کو, قاری صاحب کو نہ نکالیں. حضرت نے فرمایا یہ آپ معاف کر دیں ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ضابطہ یہی ہے, ہم نہیں رکھ سکتے ان کو. حضرت نے ان کی سفارش کو بھی رد فرما دیا کہ نہیں ہم نہیں رکھیں گے. سفارش کو قبول کرنے کا تو مطلب یہ ہوتا کہ ہاں جی مار لو, تھوڑا بہت وہ ہوگا, پھر سفارش کہیں سے آ جائے گی تو رکھ لیا جائے گا, کوئی بات نہیں. غالباً حضرت کی اس بات پر نظر ہو, حضرت نے ان کی سفارش کو رد فرما دیا, آپ معاف کر دیے, ہم نہیں کر سکتے معاف. تو ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے, اسی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اشرف المدارس میں, یہاں پٹائی نہیں لگتی. وہاں ساؤتھ افریقہ میں حضرت نے فرمایا ایک کٹر عیسائی عورت, یعنی اس کے بچے بائبل پڑھنے جاتے تھے عیسائیوں کے مدرسے میں. یہ ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا, لیکن جو بالکل مذہبی قسم کے عیسائی ہوتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے ایسا. وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتی تھی بائبل پڑھوانے کے لیے مدرسے میں, ان کا جو مکتب وغیرہ ہوگا کوئی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی, اسلام لے آئی, بچے بھی مسلمان ہوئے, وہ بھی مسلمان ہوئی. اب وہ کہاں اس کے بچے بائبل پڑھنے جاتے تھے, اس نے بچوں کو اٹھایا اور قرآن کے مکتب میں بھیج دیا اور وہ قرآن پڑھنے لگے, یعنی بالکل پلٹ گئے. لیکن دیکھیے ہوا کیا, افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دن ہوئے تھے اور پٹائی لگائی, بچوں کی پٹائی لگی تو وہ تو بچوں کے نشان لگے ہوئے تھے جسم میں. تو اس نے کہا, ماں نے یہ کہا کہ بائبل پڑھنے جب ہم بھیجتے تھے اپنے بچوں کو تو ان کو تو ٹافیاں ملتی تھیں اور یہاں پٹائی ڈنڈے مل رہے ہیں. تو اس نے کہا ایسے دین پر میں نہیں چلوں گی. وہ مرتد ہو گئی. حضرت سے یہ واقعہ ہم نے کئی دفعہ سنا اور حضرت روتے تھے, ہچکیاں لے کے روئے ایک دفعہ حضرت یہ واقعہ سناتے ہوئے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ, کہ اس کا وبال کس پر ہے کہ یہ عورت دوبارہ عیسائی ہوئی مسلمانوں نے, یہی وہ ایسے استاد پر ہے جس نے پٹائی لگائی بچوں کی. نہیں پڑھتا اب آپ کے ذمہ تھوڑی ہے, استاد کے ذمہ یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پڑھوائے زبردستی, بس اس کے بڑوں سے شکایت کر دے بھائی یہ پڑھ نہیں سکتا, بہت کوشش کر لی, بس اس سے آگے اور کچھ نہیں. پٹائی لگا کے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور وہاں لاہور میں حضرت والا نے یہ واقعہ بھی ہے، یہ بھی ہم نے حضرت سے ہی سنا کہ ایک قاری صاحب نے اس کو بچے کو پکڑا سر سے اور یہاں اس کا سر یہاں رکھا اپنے پیٹ کی طرف اور اس کی کمر پر گھوسا مارا، وہ جو گھوسا مارا ہے وہ دل کے محاذات میں جا کے لگا، ادھر دل کے سامنے کہیں کچھ کسی خاص زاویے سے لگا، اس بچے کا ہارٹ فیل ہو گیا، وہیں مر گیا وہ بھائی. کم از کم یہ سوچنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں یہ. اور وہ بچہ جب بددل ہوتا ہے تو وہ دس بچوں کو جا کے بتاتا ہے کہ نہیں وہاں مدرسے میں مت جانا، وہاں پٹائی لگتی ہے، وہاں پٹائی لگاتے ہیں، نہیں جاؤ مدرسے میں، اسکول میں جانا ہی صحیح ہے، وہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے، اور وہ اسکول کی تعریف کرنے لگتے ہیں. اللہ، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اب ہو رہی ہیں، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. کسی سے قرض لے لیا، جتنے عرصے کے لیے قرض کا یہ حکم ہے اس کو لکھا جائے، کتنے عرصے میں ادائیگی کرنی ہے یہ طے ہونا چاہیے، اور اگر وقت پر ادائیگی نہ ہو سکے تو رابطہ کر کے معذرت کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے بھائی اتنے عرصے میں اور مزید مہلت دینے میں کر دوں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ قرض لے لیا جاتا ہے، پھر مدت وہ جو جس مدت کے لیے لیا تھا وہ گزر گئی، کوئی اطلاع نہیں، کوئی رابطہ نہیں، جو پہلے سلام دعا تھی اس سے بھی گئے. پھر اسی طریقے سے ہمارے ہاں بر صغیر جس کو ہم سب کانٹیننٹ جس کو کہا جاتا ہے، پاک و ہند، یہاں پر ایک وبا اور ہے کہ جس کا گھر روڈ کے کنارے ہو، کسی ایسی جگہ ہو جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو بس اس کی دیوار پھر سلامت نہیں رہ سکتی، اس کی دیوار پھر ایک نوٹس بورڈ بن جاتی ہے، اس میں نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات مغلظات گالیاں تک لکھی جاتی ہیں اپنے مخالفین کو، فلاں کو رہا کرو، فلاں یہ کرو وہ کرو. بھائی یہ اس طرح کرنے سے کوئی آپ کی باتوں کو مان رہا ہے؟ فلاں کرو ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کسی کی دیوار. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ فقہاء نے تو یہاں سوال اٹھایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیمم کیسے فرمایا بغیر اجازت کے کسی کی، پھر جواب دیا ہے اس کا. تو یہ جب اس چیز پر سوال اٹھ سکتا ہے کسی کا، اس کو اسی لیے جواب دیا فقہاء نے، سوال خود اٹھا کر کے کوئی سوال کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے. تو یہ تو اس کو آپ کس کھاتے میں شمار کریں گے؟ نیا نیا بعض لوگ رنگ کرواتے ہیں، اس پر اشتہارات چپکا دیے جاتے ہیں کاغذ کے، وہ جب کاغذ اکھڑتا ہے نا وہ سارا رنگ اپنے ساتھ لے کے اکھڑتا ہے، اسٹیکر لگا دیا اشتہار کا، وہ جب وہ اکھڑتا ہے تو اپنے ساتھ وہ رنگ لے کر اکھڑتا ہے، یا ویسے وہ برش وغیرہ سے لکھ دیا، پینٹ کر دیا کوئی اشتہار، بس وہ تو دیوار کا رنگ ہی خراب ہو گیا، اس کی جو خوبصورتی تھی وہی متاثر ہو گئی. بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی مرضی کے، یہ ہم نے اس کی دیوار کو استعمال کیا، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں، حرام ہے حرام. ہاں کوئی اجازت دے، خوشی سے اجازت ہو ایک بات الگ ہے. بعض لوگ اپنی دیوار پر یہ بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں یہاں اشتہار یہاں چپکائے جائیں، دوسرے مساجد کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ اشتہارات یہاں لگائے جائیں، تو آپ وہاں لگا لیں، وہاں لگا لیے جائیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہ لگائے جائیں، جب انہوں نے جہاں جتنی اجازت دی ہے اس کا اتنی اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں مہمان ہوئے، ان کو بہت خوشی ہوئی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ میرے ہاں آئے ہیں. تو اس نے اپنے غلام کو ایک فہرست دی کہ یہ یہ چیزیں آج کھانے کے لیے بنانی ہے تم لے کر آؤ. اس کو جو فہرست دی تو وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرا, جس کمرے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے وہاں سے وہ گزرا. امام صاحب نے فرمایا لاؤ بھائی کیا انہوں نے فہرست دیے کیا منگوایا ہے. اس کو دیکھا اور پھر اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا اپنی طرف سے. اللہ, تو یہ غلام گیا اپنے آقا کے پاس کہ امام صاحب نے اس چیز کا اضافہ کیا ہے, یہ چیز اور لانی ہے. وہ بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی سعادت سمجھی اور بہت خوش ہوا اس بات پر کہ امام صاحب نے اس میں اضافہ کر دیا. تو یہ جہاں یہ معاملہ ہو وہاں بغیر اجازت کے بھی کیا جا سکتا ہے, تصرف جائز ہے. امام صاحب کو معلوم تھا کہ میرے اس طرح کرنے سے ان کو خوشی ہوگی, اور یہ بات بھی معلوم تھی کہ ان کو مالی وسعت بھی حاصل ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تمام باتیں امام صاحب کے نظر میں تھیں, اس لیے ایسا کر لیا, یہ جائز ہے, کوئی عرض نہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ ہماری پیرانی صاحبہ رحمت اللہ علیہا حرمین کا سفر تھا, اس میں وہ ساتھ تھیں. تو ایک دفعہ حرم شریف حاضری سے پہلے پیرانی صاحبہ نے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھ دیا کہ حرم سے واپسی پر کھانا کھا لیں گے. جب واپس تشریف لائے اپنے قیام کی جگہ پر تو پتیلی کا اور ڈھکنا وغیرہ ہٹایا اور کچھ بھی نہیں, صاف صاف. تو پڑوس میں جو تھے ان سے پوچھا بھائی یہ کوئی آیا تھا یہاں, کس نے یہ کھانا وغیرہ لے لیا؟ تو انہوں نے کہا اور تو ہمیں پتہ نہیں, ویسے دو موٹے موٹے آدمی آئے تھے انہوں نے کھانا کھا لیا. تو حضرت بہت ہنسے, حضرت سمجھ گئے مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ اور ایک صاحب اور تھے, دونوں موٹے موٹے تھے. حضرت سمجھ گئے کہ وہ آئے ہوں گے اور وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ ہم ملاقات کر لیں گے, اور حضرت تشریف لے جا چکے تھے حرم شریف کے لیے. تو حضرت بہت خوش ہوئے کہ بھائی وہ بہت اچھا ہو گیا کھانا کھا. اب دیکھیے یہ ہے بے تکلفی. مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ کو بھی معلوم تھا ہم اس طرح کھانا کھا لیں گے حضرت کو برا نہیں لگے گا, مسئلہ معلوم تھا انہیں, لہذا کھانا کھا لیا. ورنہ کوئی کہے اتنے بڑے عالم ہو کر یہ کیا کیا, ہرگز نہیں, کوئی برا کام نہیں ہے. حضرت کو بہت, حضرت نے فرمایا میں ان کے پاس گیا خود شکریہ ادا کرنے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس طرح تشریف لائے, ہمارا کھانا بھی آپ نے کھایا, آپ کو بہت بہت جزائے خیر ہو. تو یہ حضرت نے جا کر ان کا شکریہ ادا کیا. جہاں ایسا تعلق ہو وہاں ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں, لیکن میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے صحیح, اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی.